أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرک کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو گئی اب جو دوسرا گناہان کبیرہ کی کتاب میں گناہ درج ہے وہ ہے یاس کا اور یاس جو ہے اس کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں تو وہ ناامیدی کے زمرے میں آتی ہے امید اور نا امیدی جو ہے یہ اگر آپ اس کو ویسے اگر اصطلاح کے اندر دیکھیں تو ہر شخص یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے یعنی اس کے اندر کوئی وہ دین کا آپ اینگل اگر چھوڑ بھی دیں تو ہر انسان جو اس دنیا کے اوپر ہے وہ امید بھی رکھتا ہے اور نا امیدی بھی رکھتا ہے یعنی کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو اپنی زندگی میں ہمیشہ امید سے رہا ہو اور کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمیشہ اپنی زندگی میں نا امیدی میں رہا ہو یہ امید اور نا امیدی جو ہے وہ آتی جاتی رہتی ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اب امید کیوں ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت کے اندر جو ہے ہم کو وہ تمام کی تمام چیزیں دے کے بھیجا ہے جس سے کہ ہم استعمال کر کے یا تو اعلیٰ علیین تک جا سکتے ہیں اور اگر ہم ان کو استعمال نہ کریں تو اسفل السافلین تک جا سکتے ہیں تو ہر ایک چیز فطرت کا میل جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرف ہے جو کہ ہمیں اعلیٰ علیین تک لے کے جا سکتے ہیں اور جب اس فطرت کے میل سے انسان طبیعت کی میل کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ اسفل السافلین میں جو ہے وہ گر جاتا ہے فرق ایک مومن کی امید کا اور ایک کافر کی امید کا یہ ہے کہ کافر امید دوسری غیر اللہ سے لگاتا ہے اور مومن امید خدا سے لگاتا ہے اور جو کافر ہے وہ نا امید بھی غیر اللہ سے ہوتا ہے اور جو مومن ہے وہ نا امید بھی غیر اللہ سے ہوتا ہے نا امید بھی خدا سے ہوتا ہے تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ کافر کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہوتا ہی غیر اللہ کے لیے امید بھی اس کی غیر اللہ کے لیے اور نا امیدی بھی اس کی غیر اللہ کے لیے تو اس کی نا امیدی کو آپ گناہ نہیں کہہ سکتے مومن جو ہے وہ امید بھی خدا سے لگاتا ہے اور نا امیدی بھی اگر اس کے اندر آ جائے معاذ اللہ تو وہ خدا سے ہوتی ہے تو خدا کے ساتھ نا امید ہونا جو ہے وہ گناہان کبیرہ کے اندر شامل ہے اور خدا کے ساتھ امید رکھنا جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں بنا کے بھیجا ہے تو یاس کو آغا نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ شرک کے بعد کوئی گناہ نا امیدی کی نسبت بڑا گناہ نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ گناہ کو دیکھیں اس کی شدت کو دیکھیں تو گناہان کبیرہ کے اندر آغا نے کہا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہان کبیرہ کے اندر اب وہ ایک اور کیٹیگری سی بن جاتی ہے اور جو نا امیدی ہے وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے تو ہم اب جیسے کہ عرض کرتے رہیں کہ مشرک ہی ہیں ابھی تک موحد نہیں بنے اور موحد بننا اگر اس دنیا سے موحد بن کے ہم چلے گئے تو پھر ہماری زندگی کا فائدہ وہ الا جس طرح سے دوسرے لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے ہمارا بھی حال وہی ہے در حقیقت میں انسان کو موحد بننا پڑتا ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کے انسان جو ہے وہ موحد نہیں بن جاتا وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ اس کا داخلہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر مثلا آپ دیکھیں نا کہ جب داخلہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر تو آپ ڈاکٹر نہیں بن جاتے آپ کو اس یونیورسٹی سے گزرنا پڑتا ہے اس کے امتحانات کو دینا پڑتا ہے اور جب آپ تمام کے تمام امتحانات کے اندر پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک ڈگری ملتی ہے اور وہ ڈگری آپ کی یا ڈاکٹر کی ہوگی یا لائر کی ہوگی یا انجینئر کی ہوگی تو اسی طرح سے اسلام کے اندر جب انسان یا تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے یا وہ شہادتین کو پڑھتا ہے تو اس کا داخلہ اسلام کی یونیورسٹی کے اندر ہو جاتا ہے اب اسلام کی یونیورسٹی میں آنے کے بعد جب وہ ان تمام آزمائشوں کے ساتھ مشکلات کے ساتھ جہاد بن نفس کے ساتھ خدا کی اطاعت کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ جب وہ گزرتا ہے اور ان امتحانات کے اندر پاس ہوتا جاتا ہے تو جب آخر میں پھر اس کو ایک ڈگری ملتی ہے وہ پھر یا مومن کی ہوتی ہے یا مسلمان کی ہوتی ہے یا شیعہ کی ہوتی ہے تو در حقیقت میں اگر اسلام کے دائرے میں بھی ہم کمپلیٹلی آ جائیں عملی طور پہ تو وہ بھی ایک بہت بڑی ڈگری ہے. اگر اس کے بعد ہم ایمان کے دائرے میں آ جائیں تو یہ بھی بہت بڑی ڈگری ہے, اور اس کے بعد اگر ہم شیعہ کے دائرے میں آ جائیں تو یہ سب سے بڑی ڈگری ہے. یعنی اسلام کی یونیورسٹی میں شیعہ سے زیادہ بڑی ڈگری اور کسی کو نہیں ملتی. اب حضرت سلمان فارسی کو جو شیعہ کی ڈگری ملی رسول نے دی, اور اس طرح سے ڈگری دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے میں سے, یہ ہمارے اہل البیت علیہ السلام کے اندر سے, اور لوگ دوسرے لوگوں کو جنت کا انتظار ہے, اور سلمان فارسی وہ شخص ہے کہ جس کو جنت اس کا انتظار کر رہی. تو یہ سب سے بڑی ڈگری جو ہے وہ اصل میں شیعہ کی ڈگری ہے. اب انسان جو ہے وہ جیسے ان امتحانات سے گزرتا ہے, اگر فیل ہو جاتا ہے تو وہ نا امیدی آ جاتی ہے, پاس ہو جاتا ہے تو امید آ جاتی ہے. در حقیقت میں یہ غلط ہے. نہ انسان کو فیل ہونے سے نا امید ہونا چاہیے اور نہ ہی پاس ہونے سے امیدوار ہونا چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے. اور اسی مشکل میں ہم سب گرفتار ہیں. جب ہمارے پاس خدا کی تمام نعمتیں ہوتی ہیں اور وہ ہمیں جو ہے فیض بھی دیتا رہتا ہے, ہمیں روحانیت بھی دیتا ہے, رزق معنوی بھی دیتا ہے, رزق مادی بھی دیتا ہے, ہمیں صحت بھی دیتا ہے, تمام چیزیں دیتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں. جب کہیں سے وہ اس رزق معنوی کو یا رزق مادی کو یا صحت کو یا مال اور دولت کو یا بچوں کو یا کچھ اس طرح سے ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے تو انسان جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے. تو نا امیدی جو ہے وہ شرک کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور جس طرح سے ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے جب آپ کو بتایا, ہم نے دیکھا, در حقیقت میں ہم ابھی تک, میں تو اپنے آپ کو مشرک ہی کہتا ہوں, ابھی تک ہم واقع اس کے اندر کوئی وہ انکساری نہیں ہے. جب اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں, باقی جو ہے وہ. اب ہم اور نا امیدی کے حوالے سے بھی جو ہے اس گناہ کے بھی ہم مرتکب بہت دفعہ ہو چکے, اور میرے خیال سے ہر انسان جو ہے وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور اس لیے آپ سے کہا کہ کافر بھی نا امید ہوتا ہے, لیکن کافر کی نا امیدی کو گناہ نہیں کہہ سکتے. یعنی اس عمل کو زشت, وہ ویسے خود ہی جب زشت ہے تو اس کا ہر عمل بھی زشت ہے. زشت سمجھے نا کہ برا ہے یا بدصورت ہے, خوبصورتی کا جو اپوزٹ ہے وہ زشتی ہے. تو قرآن کے اندر جو لوگ, اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ خدا سے کوئی نا امید نہیں ہوتا مگر کہ کافر, یعنی قوم الکافرون, جو کافر ہوتے ہیں یا گروہ کافروں کا. اب جو بات ذہن میں آتی ہے, ہم نے ابھی آپ سے کہا کہ کافر کی جو نا امیدی ہے اس کو آپ, کیونکہ امید بھی غیر اللہ سے لگاتا ہے اور اس کی نا امیدی بھی جو ہے وہ غیر اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, تو وہ تو آپ اس کو گناہ کے زمرے میں لے نہیں سکتے. لیکن اگر مسلمان نا امید ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے, نا امید جو ہو جاتا ہے وہ صرف اور صرف اگر نا امید ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کے نفس کے اندر کفر آ جاتا ہے. جب کفر آ جاتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. تو بے شک رحمت خدا سے نا امید نہیں ہوتا ہے مگر گروہ کافر, گروہ کفار. تو اب ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ بھئی ہم جب مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہم مسلمان اس دنیا سے جائیں گے, ضروری نہیں ہے. آپ کو پچھلے درس میں بتایا کہ ریا کرتا ہے اس کو کچھ القاب سے پکارا جائے گا, فاجر کہا جائے گا, فاسق کہا جائے گا, کافر کہا جائے گا, خاسر کہا جائے گا, کہ جو خسرا, جس کو کہ نقصان ہوا ہوا. تو یہ ضروری نہیں کہ اب ہم نے مسلمان کا ٹائٹل لے لیا تو اس کے بعد ہم مسلمان اس دنیا سے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جہنم کو بنایا اس لیے کہ اس کے اندر جن اور انس جو ہیں وہ ڈالے جائیں گے, اور وہ اس کا جو ہے فیول ہوگا, یعنی اس کا جو ایندھن ہے جو ہے وہ جن اور انس ہوں گے. اس کے اندر جائیں گے کون, مسلمان جائے گا؟ مسلمان جائے گا یا یہ ہے کہ کافر ہی جائے گا؟ ہاں, تو یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ پھر کون لوگ ہیں جو کہ, ہمارے لیے تو یہ ہے کہ کافر جائیں گے, ہم تو بچ جائیں گے. تو کفر جو ہے, اگر اس کا آپ لغوی معنی لیں تو کفر کہتے ہیں چھپانے کو, جب انسان اپنی فطرت کے میل کو چھپاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. کافر کو کہا اسی لیے جاتا ہے کہ خدا نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے, رسول کی حدیث ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے؟ اسلام کی فطرت پہ. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو کہ اسے کرسچن یا جو بناتے ہیں. تو در حقیقت میں ہم لے کے اسلامی کی فطرت آتے ہیں, لیکن جب اس کو چھپاتے ہیں, اب وہ ایک وہ بندہ ہو جو کرسچن ہو یا جو ہو, یا ایک مسلمان ہو جو کہ اس فطرت کو چھپا رہا ہو, تو وہ زمرے میں کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے. ابھی فقہ اصغر کے حوالے سے جو ہے آپ کی تطہیر بدن ہے جب آپ نے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ نے شہادتیں پڑھی, فقہ اصغر کے حوالے سے آپ طاہر ہیں, مسلمان ہیں, لیکن فقہ اوسط اور اکبر کے حوالے سے کس طرح؟ فقہ اصغر یہی جو ہمارے رسالے کے احکام ہیں, فقہ اوسط جو ہیں ان احکام کی ریزننگ کیا ہے, اور فقہ اکبر اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے رحمت خدا سے مایوسی کو گناہ کبیرہ کے حصے میں شمار کیا, جو کہ ہم نے وہ جب گناہ کبیرہ کی لسٹ آپ کو بتائی تو اس کے اندر ان بزرگان کی آئمہ کی جو ہے وہ احادیث تھی. اچھا, اب انسان جو ایک مسلمان ہے وہ کیا ہے کہ خدا کی قدرت پہ اس کو یقین ہوتا ہے, یا وہ خدا کو قادر سمجھتا ہے, رازق سمجھتا ہے, خدا کو رحمان سمجھتا ہے, رحیم سمجھتا ہے, سمیع سمجھتا ہے, بصیر سمجھتا ہے, جو بالآخر خدا کے 99 صفات ہیں یا اسماء ہیں یا 1000 جو دعا جوشن کبیر کے اندر آئے ہیں, بالآخر اس کی زبان پہ یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ خدا کی صفات کو زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں وہ قادر ہے, اور ایک بات ہے کہ آپ دل میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ قادر ہے. تو جب ہمارے سامنے یہ مشکلات آتی ہیں نا, تو ہم کیا ہے کہ جب ان مشکلات کے اندر جب ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو در حقیقت میں ہمیں خدا کی صفات جو دل سے یقین ہے اسے پھر مایوسی تو نہیں آنی چاہیے. مایوسی کب آتی ہے؟ کہ یہ خدا کی صفات کو ہم نے دل سے نہیں مانا. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں سبب اور اسباب کو دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور خدا مسبب الاسباب ہے, اس نے اسباب بنائے. ایسا نہیں کہ نہیں, اب جتنے بھی اسباب اس دنیا کے اندر ہیں اس نے بنائے, اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک سبب رکھا ہے. مثلا آپ کو پانی پینا ہے, آپ کو پیاس کو بجھانا ہے, آپ پانی پئیں گے. آپ کو بھوک لگی ہے, اس نے وسیلہ رکھا ہے بھوک کو ختم کرنے کا, آپ کھانا کھائیں گے. آپ کو پیسے چاہیے, آپ کے لیے خدا نے وسیلے رکھے ہیں, آپ کوشش کریں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, جتنے بھی اب آپ یہ دیکھیں اسباب ہیں, خدا نے اس کے لیے سبب بنائے ہوئے ہیں, اور اس کی پوری جو کائنات ہے وہ اسباب سے بھری ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ابھی ہم جب یہ گلوبلزم کے اوپر یہ لوگ بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے تو اس کے پیچھے کتنی کنٹریز کے اندر لوگوں نے کام کیا ہے, اور کام کرنے کے بعد پرزے بنائے, اور پرزے وہ جمع جگہ جگہ جاتے رہے, اکٹھے ہوتے رہے, اور آپ کے پاس ایک کمپیوٹر آیا. یعنی اس کمپیوٹر کے ساتھ اتنے لوگ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں, صحیح. تو اب ہمارے پاس جب جو چیز بھی آتی ہے, اگر آپ اس کے اسباب کو دیکھنے لگیں, تو اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر کنیکٹڈ ہیں کہ آپ کی جو ہماری جو عقل ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. ابھی ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, کتنے اسباب کو ہونا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہوں؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے ہمارے سامنے وہ آپشنز آئیں, جن آپشنز کو ہم نے لیا, اس کے بعد ایک اور آپشنز لیے, اور کرتے 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 ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے. تو یہ جو اسباب کی دنیا خدا نے بنائی ہے, ہاں ہیں. یعنی آپ اگر آپ اسباب کو دیکھتے ہیں, اور اگر آپ اسباب کو غیر اللہ سے دیکھتے ہیں, تو پھر بندہ جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اسباب کو خدا کی طرف سے دیکھتے ہیں, تو جس خدا نے یہ تمام اسباب بنائے آیا, وہ آپ کے لیے جس سبب کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو نہیں دے گا. اس نے تو ہمیں شروع سے دیا ہے. جب ہم اور اگزامپل بھی آغا نے یہاں پہ دی کہ جب ہم ماں کے بطن میں تھے, وہاں پہ اب ہم نے خود رزق کمایا, ہم نے خود کوئی کوشش کی, خود کوئی کوشش نہیں کی, خدا نے ہمیں وہاں پہ بھی رزق دیا. اس کے بعد جب ہمارے دانت بھی نہیں تھے تو خدا نے ہمیں دیا. اس کے بعد جب ہمارے اندر تھوڑی سی قدرت پیدا ہو گئی کہ ہم چبا سکتے تھے, دانت دے دیے, ہضم کر سکتے تھے, خدا نے دانت دے دیے, اور ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا. اب جب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مستقل ہیں, باقی کے جو ساری چیزیں ہیں وہ ہماری وجہ سے. تو یہ ایسا جو ہے جب بندہ سوچنے لگ جاتا ہے نا, تو پھر اس کے اندر جب وہ اسباب پیدا نہیں ہوتے تو پھر اس کو جو ہے وہ مایوسی آ جاتی ہے. جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ امیدوار ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ سبب ہیں, لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں, خدا نے جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے وہ ان کو دے دیا. اگر آپ اس سے زیادہ بغیر سبب کے دیکھنا چاہیں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے خلق کر دیا کہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ دوسری طرح سے دیکھ لیں, آگ جلاتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور کہتے ہیں کہ 3 میل تک جو پرندے تھے وہ نہیں اڑ سکتے تھے, اتنی بڑی آگ تھی. اس کو جو ہے بردن و سلامن کہہ دیا, وہ جو آگ جو کہ جلاتی ہے وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلام, یعنی اگر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اگر خدا اسے سلام نہ کہتا تو وہ کیا ہوتا کہ جو اتنی ٹھنڈی جگہ وہ ہو جاتی کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جان ہے وہ چلی جاتی. تو اب یہ سارے کے سارے جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی, حضرت موسیٰ اور فرعون کا اگر آپ دیکھ لیں, فرعون نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ ہو, پوری اس نے کوشش کر لی, لیکن خدا نے جو ہے وہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اور ساری اس کی کوششوں کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں لے کر آئے. اس کے بعد ان کی حفاظت کس نے کی؟ وہی شخص جو کہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں آئے, اسی کے گھر میں جو ہے وہ پالا. تو اگر ہم اسباب سے مایوس ہو جائیں تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اسباب ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وہ اسباب نہیں آ رہے اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ بھی کوئی, اس میں بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے بغیر اسباب کے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیا ہے اور کر سکتا ہے تو پھر انسان کیوں مایوس ہو؟ یہ ابھی یہاں پہ ایک وہ بات یاد آ رہی کہ پہلے میں خاص سے ہم آپ سے کہہ چکے, گاؤں صاحب تھے وہ مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا مثلا ہمیں کوئی جو ہے وہ, یا آغا جواد نے بھی بتائی ہوئی بات, وہ کہتے ہیں مولانا سے کہ نا آغا ہمیں جو ہے وہ کوئی دعا بتائیں کہ جس سے کہ اولاد ہو. تو آغا نے ان کو ایک دعا بتائی, مولانا صاحب نے دعا بتائی, انہوں نے کہا کہ آغا ہم نے یہ پڑھی ہوئی, انہوں نے ایک اور دعا بتائی, انہوں نے کہا آغا ہم نے یہ بھی پڑھی ہوئی. اچھا اس کے بعد وہ دعا بتاتے رہے اور جو دعا وہ بتاتے تھے مولانا صاحب وہ بندہ کہتا تھا ہم نے یہ دعا جو ہے وہ کی ہوئی ہے. مولانا صاحب نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا آغا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو آغا صاحب کہتے ہیں کہ شادی تو ہم نے کی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ آغا اگر آپ نے شادی نہیں کی تو آپ یہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کیا مطلب ہے, خدا کی قدرت, کیا خدا کی قدرت میں ایسا ہے نہیں ہے کہ بھائی ہمیں بغیر شادی کے جو ہے وہ اولاد ہو جائے. تو یہ ہے کہ وہ اب ہم وہ والی بات جو ہے وہ, ہاں یہ کہ یہ اب ہر کسی کی جو ہے وہ یقین کی بات ہے. اب اچھا وہ آغا صاحب کا شاید ہو, لیکن وہ تو اس حوالے سے اگر ہم اس طرح سے اپنی دنیا کو دیکھنے لگیں وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا عقیدہ چاہیے, یعنی بہت بڑا یقین چاہیے انسان کو کہ مثلا آپ اتنا زیادہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے سبب جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں اور ان اسباب کے اکٹھے ہونے کے بعد وہ چیز رونما ہوتی ہے, کہ آپ اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے خدا کی قدرت پہ کہ ان اسباب کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. صحیح سلامت پر جلفرجم. یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہاں پہ آگاہ لے کر آئے کہ جو چھری تھی انہوں نے پھیری حضرت ابراہیم نے, لیکن چھری نے گلا نہیں کاٹا, اور اس کو جب انہوں نے پھینک دیا تو چھری نے آواز بلند کی, الخلیل یا مرنی والجلیل ینہانی, خلیل جو ہے خدا کا وہ مجھے امر کرتا کہ کاٹو, اور جو جلیل ہے جو خدا ہے وہ مجھے امر کرتا ہے کہ نہ کاٹو. تو ایک چھری سے کہتے ہیں کہ آواز بلند ہوئی, خلیل خلیل اللہ مجھے کاٹنے کا حکم دیتے اور رب جلیل مجھے روک لیتا ہے. تو یہ ایک علیحدہ ہے, لیکن اس اگر آپ آغا صاحب دیکھیں کہ ہر طرف سے آپ کو جو ہے وہ امید ہی امید ہونی چاہیے, مایوسی کی تو بات ہی نہیں آنی چاہیے. ہم ٹھیک ہے اگر اسباب ہی کو دیکھ رہے ہیں تو اسباب بھی خدا ہی نے دیے ہیں. اگر ابھی آپ کے پاس کوئی سبب نہیں, خدا دے سکتا آپ کو. اور اگر اسباب کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سبب نہیں ہوگا تو پھر بھی اگر خدا چاہے تو آپ کے پاس وہ چیز آ سکتی ہے, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن صرف مشکل جو ہے وہ ہماری اپنی. اور در حقیقت میں یہ جو مثلا بہت ساری چیزیں ابھی ویسے ہم آپ سے بات کریں کیونکہ آپ اس کے لیے تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ جو کرامات کے حوالے سے جو شخص تیر و لرز کر لیتا ہے یا یہ ساری جو آپ نے سنی ہوئی باتیں, یہ در حقیقت میں جو سیر و سلوک کے اندر وہ یہ استاد کے پاس جب آپ جائیں نا تو وہ یہ آپ سے کچھ سوالات پوچھے گا. اچھا آپ تیر و لرز کر سکتے ہیں, آپ اپنی روح کو جسم سے جدا کر سکتے ہیں جب آپ کی مرضی ہو. یہ یعنی کیا ہے کہ اس کی شاگردی میں آنے کے لیے یہ منیمم ریکوائرمنٹس وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو آپ ہماری شاگردی میں نہیں آ سکتے. ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی بڑی لگتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑنے لگ جائے یا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے یا ایک جگہ ایک دو جگہوں پہ ایک ہی ٹائم میں مثلا وہ ہو, جس طرح آپ نے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح سے سنا ہو, وہ کہتے ہیں کہ یہ سیر و سلوک کے اندر جو ہے یہ سب منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن یہ منیمم ریکوائرمنٹس بنتی کس نے اس طرح سے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خدا کی قدرت سے باہر نہیں سمجھتے. یہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس جگہ سے دوسری جگہ بغیر کسی وسیلے کے جا سکتے. ہمیں کیا ہے, آپ اگر سوال کریں آغا صاحب یہاں سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں, نہیں آغا کیسے ہو سکتے ہیں جا سکتے ہیں. ہمیں تو یا تو گاڑی کی ضرورت ہوگی یا جہاز کی ضرورت ہوگی یا بس کی ضرورت ہوگی یا کم سے کم بائسیکل کی ضرورت ہوگی یا ہمیں پیدل چلنا پڑے گا, ہم کیسے ادھر سے ادھر جا سکتے. ان کا کیا ہے کہ ان کے یہ یقین کے اندر آ جاتی ہے بات. جب یقین کے اندر بات آ جاتی ہے تو جو اس دنیا کے قوانین ہیں وہ ان کے سامنے تسخیر ہو جاتے ہیں, ان کو وہ بینڈ کر سکتے ہیں ان لاس کو. تو یہ کیا ہے کہ انسان کے اپنے عقیدے کی بات ہے, یقین کی بات ہے. ابرہ کا حملہ اور خانہ کعبہ کا خراب نہ ہونا, وہ آپ نے سب جو ہے وہ تاریخ میں پڑا ہوا ہے اور سب کچھ. اور انہوں نے ایک اور مثالیں دی ہیں, یہ تیسری مثال تھی. چوتھی مثال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں, اللہ رسول اللہ سے. کہ رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفظ رکھا. اگر اب آپ اس چیز کو دیکھیں نا کہ جو کفار تھے وہ انہوں نے اپنا جتنا وہ زور لگا سکتے تھے انہوں نے کوشش کی کہ رسول کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے. جتنا کوشش وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنی کوشش کو کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کبھی بھی, یعنی اب یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں جب جنگ گرم ہو جاتی تھی نا, جب جنگ بہت زیادہ تیز ہوتی تھی تو جب میں پناہ چاہتا تھا تو میں رسول کے پیچھے چلا جاتا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جو ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کہ ہم شجاع, سب سے زیادہ شجاع سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پناہ چاہیے ہوتی تھی تو میں رسول کے پیچھے یعنی اس پناہ کو لیتا تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے تلوار چلا رہے ہوتے تھے. کہ ابھی ذوالفقار کے ہم فضائل سن سن کے جو ہے ہمیں وہ انف نہیں ہوتے, تو رسول کے تلوار چلانے کے جو ہیں وہ کیا ہوگا کہ ذوالفقار کا چلانے والا جب پناہ چاہتا ہو تو رسول کے پاس جائے پناہ کے لیے. جی ہاں صاحب, نہیں یار اب یہ تو ہم یہ جب ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں اور جنگ میں اگر کسی کو پناہ چاہیے ہو تو وہ اس کے پاس جا کے پناہ نہیں لیتا جو صرف کھڑا ہے. در حقیقت میں جب جس طرح سے مثلا ہم جو ہمارا شجاعت کے حوالے سے ہے نا, اب وہ رحمت للعالمین ہیں, اب وہ رحمت للعالمین رسول کو وہ زیادہ ہمارے ذہنوں کے اندر, تو جو رحمت للعالمین ہے وہ کیسے مار سکتا ہے. نہیں, کافر کو مارنا, اس کے گلے کو کاٹنا, یہ خدا کی رحمت کی نشانی ہے. جو کافر بچ جاتا ہے نا وہ پھر جو ہے اس کو اور موقع ملتا ہے کہ وہ اور گناہ کرے. اور دوسرا یہ کہ یہ عبادت ہے, اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے, تو ہم یہ جمع کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. بتائیے ذرا, تھوڑا سا موضوع سے ہٹ جائے گی, بات لمبی ہے. صلوات پڑھ دینا. ظاہری سبب کے بغیر پیدا کرتا ہے, یہ بھی ہم نے آپ سے بات کر لی. ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ ہماری بہت ساری حاجتیں جو ہیں وہ ہمارے کہنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کسی چیز کے بارے میں حتیٰ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا, نہ کہ دعا کی ہو بلکہ سوچا بھی نہیں ہوتا, اور وہ چیز آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ جاتی. تو اگر ہماری حاجتیں خدا بغیر ہمارے کہنے کے پورا کر سکتا ہے تو یہ اشکال کیا اٹھانے کسی نے کہ جی ہم نے دعا کی قبول نہیں. جب وہ ایسا مہربان ہے, رحیم ہے کہ آپ کے کہنے سے پہلے, مثلا یہ کہ آپ نے ابھی کہا کچھ نہیں ہے, ذہن میں بھی حتیٰ خیال نہیں آیا, تو آپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مثلا دعائیں کی ہیں, بہت ساری سختیوں کے اندر دعائیں کی ہیں, اور وہ دعائیں ان کی قبول ہوئیں اور وہ سخت سختیوں سے جو ہیں وہ نکل آئے. آپ اپنے بھی اپنی آپ کی زندگی کے اندر بھی اگزامپلز ہوں گے, یا بہت مثلا کینسر ہے یا بہت ایسی بیماریاں ہیں, اب آپ حرم میں جائیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے, آپ جائیں ادھر تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں لوگوں کی, کہ جو کہ وہ, اور آپ ان میں سے زیادہ تر اگر لوگ دیکھیں گے نا, وہ یہی لوگ ہیں جو کہ بہت انتہا درجے کا پیار کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام شفا دیں گے اور ہم واپس نہیں لوٹیں گے جب تک وہ ہمیں شفا دیں گے. جب ہم علم کلام کے حوالے سے گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر ہم اس ایکچولی زمرے سے نکل جاتے ہیں. خدا ہمارے ساتھ وہی کرتا ہے جس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں, ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہمیں ٹریٹ کرتا ہے جس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ مثلا گاؤں سے اٹھ کے گئے, اب ان کے پاس کوئی ایسا مثلا کہ علم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن وہ عقیدہ جو ہے ان کا بہت زیادہ قوی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں شفا مل جائے گی, ہمیں بچائے گا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بچائیں گے, اور وہ شفا پا کے جو ہے وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. نہیں, شرک سب زمرے میں نہیں آئے گا, وہ اس کو ان کو مستقل نہیں سمجھ رہا, وہ یہی سمجھ رہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وسیلہ میرے لیے بنایا ہے. اگر آپ کسی چیز کو وسیلہ سمجھ لیتے ہیں اور خدا ہی کا وسیلہ سمجھتے ہیں تو اس سے مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. اگر اس وسیلے کو مستقل سمجھتے ہیں تو پھر مشکل ہے.
لیکن جیسے یہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں
اگر یہ ان کے عقیدے, ہاں وہ مل بھی جاتا ہے, اور ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ وسیلہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے, یہ امام کا جو وسیلہ, اسی سے ہمیں ملے گا. جو ہم زیادہ عقل مند بن جاتے ہیں اور زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں وہ اس بات پہ پھر جو ہے ان کے یہ جمع نہیں ہوتی بات, نہیں جی نہیں, وہ ہمیں ہو سکتا ہے دوائی سے بھی شفا مل جائے, ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کسی اچھے کو لے لیں, کسی بڑے سرجن کو پکڑ لیں تو وہ ہماری سرجری کر دے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے, یا ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے, وسیلہ آ جاتا ہے تو ہم بہترین جو ہے وہ ڈاکٹروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ہسپتالوں میں جاتے پھرتے ہیں اور امریکہ آ جاتے ہیں, کینیڈا آ جاتے ہیں وہ علاج کے لیے, اب ایفس اینڈ بٹس میں پڑ جاتے ہیں. لیکن وہ جو بندہ ہے جو کہ جس کے پاس کوئی اور نہیں ہے وسیلہ, اس کے پاس نہ پیسہ ہے کہ وہ بڑے سرجن کے پاس جائے, اس کے پاس نہ کوئی اپرچونیٹی کے ویزا لے کے یہاں پہ آئے, اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں سوائے ان وسیلوں کے. اور وہاں پہ پاکستان سے آپ کو پتا, آپ کو جانتے ہیں کہ بسوں میں لوگ جاتے ہیں اور وہ کئی کئی دنوں کا سفر کر کے جو ہے وہ بسوں میں جاتے ہیں. اور اب اگر موسیٰ کربلائی کا ایک واقعہ ہے, وہ آپ کو اگر ہم بتائیں تو تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی, لیکن مختصر سا کر کے, اگر موسیٰ کربلائی کی جو پل اہنچی کے بعد جو ہے وہاں پہ آپ کو ان کی قبر ملے گی, آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں وہ تھے اور وہ کسان تھے, یعنی ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا, سواد نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. ان کا بیسکلی ایک امام زادے تھے جو کہ ان کے رستے میں ہوتے تھے, ان کے ایریا کے اندر تھے, تو وہ ان کے پاس جاتے تھے, بیٹھ جاتے تھے اور یہ کہ دعا وغیرہ اور راز و نیاز صبح بھی اور شام کو بھی. تو तो वो एक दिन थे उधर, तो वो उनको नींद आ गई, नींद आई तो दो नूरानी नूरानी कहते हैं कि लोग आए और उनको कहते हैं कि आप पढ़ो। उनका मैं पढ़ना नहीं जानता। उन्होंने कहा नहीं पढ़ो। उन्होंने जब देखा तो दीवार जो पूरे वो इमामजादे की हरम की थी ना, तो उसके ऊपर कुछ नूर था। उनका पढ़ो। फिर जब उन्होंने देखा तो वो कहते हैं कि जब उठे हैं ना तो उनको पूरा का पूरा कुरान हिफ्ज था। वो शख्स जो कि अरबी का कोई लफ्ज नहीं जानता था, जिसने कि कोई इल्म हासिल नहीं किया, कुछ नहीं, उनको पूरा का पूरा कुरान हिफ्ज था। और आयतुल्ला ब्रोजर्दी के जमाने उनकी कैसेट्स भी आपको ईरान के अंदर मिल जाएंगी, जो कि उनका इम्तिहान लिया गया और आयतुल्ला ब्रोजर्दी ने कहा कि इनका इम्तिहान लिया और लोगों ने, उलमा ने उनका इम्तिहान लिया और वो कुरान पूरा का पूरा हिफ्ज। अगर उनके सामने आप ये किताबी कुरान रख दें तो वो पढ़ नहीं सकते थे। वो क्या कहते थे कि जब मैं पढ़ना चाहता हूँ ना कुरान को, तो वही सफ वही नूर जो उस हजरत इमाम उस इमामजादा के हरम के अंदर था ना, वही नूर एक सफ़े की तरह से मेरे आंखों के सामने आ जाता है जिस पे कुरान लिखा होता है और मैं सिर्फ उसी को पढ़ सकता हूँ। और वो यानी ये अब ये देखें तो ये क्या है कि वो इंसान के अपने जो है वो अगर उसका अकीदा मजबूत हो और वो वाकई अपने आप को बेबस समझे और समझे कि मेरे पास और कोई वसीला नहीं है, तो वाकई अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिर उसको जो है वो उसी तरह से देता है। तो यहाँ पे एक इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ अशआर हैं जो कि हम पढ़ते हैं। उसके बाद एक वाकया भी है कि इमाम कहते हैं कि वकम लिल्लाह मिन लुत्फिन खफी यदू का खफाह अन फहम ज़का, कि हम अल्लाह हम पर अल्लाह का किस कदर लामतनाही लुत्फ व करम है, ये नहायत ज़हीन और इंतहाई समझदार इंसान ही दर कर सकता है। अब ये खुदा का कितना लुत्फ किसी के ऊपर है, इमाम कहते हैं कि ये ज़हीन इंसान ही सिर्फ जो है वो दर कर सकता है। अगर आप देखें ये जो सारे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ली है और सारा कुछ किया, आइंस्टाइन है ये क्या उसका दूसरा जो अपाहज है, क्या नाम है उसका, हाँ वो क्या है कि हॉकिंस जो है, ठीक है, इतना ज्यादा उसको ये वसाइल का पता है, सब कुदरत का पता है, खुदा की सारा कुछ है, वो लुत्फ का पता है किस तरह से ये सिस्टम के अंदर है, लेकिन वो क्या है कि काफिर। तो इमाम कहते हैं कि वो शख्स जो है वो ज़हीन नहीं है, बेशक कि वो उसके पास सवाद ना हो, उसके पास कोई ना हो, लेकिन अगर वो खुदा की लुत्फ को समझ सकता है ना तो वो ज़हीन इंसान है। वो कम युसरिन अता मिन बाद उसर, और कितनी सख्त दुश्मारियों के बाद जो है खुदा ने जो है वो आराम दिया है, आसानी दिया है। फर्रजा कुर्बत अल-क़ल्ब शजी, और शिकस्ता दिलों से गम और अंदोह को जो है वो दूर किया है। वो कम अमरिन तुसाउ बी सबाहन व तअतीकल मसर्रत बिल आशी, कि कितने लोग हैं जो कि सुबह को उठते हैं तो गमगीन होते हैं, लेकिन वही लोग जब शाम को सोते हैं तो कितने उनके दिलों के अंदर खुशी होती है, मुसर्रत होती है। इज़ाकत बिकल अहवाल यौमा, अगर तुम्हारे दिन के अंदर जो है वो सख्तियाँ आ जाएं या तुम्हारे पास मुश्किलात आ जाएं, फसिक बिल वाहिद अल फर्द अल अली, तो खुदा वो बुजुर्ग खुदा वाहिद खुदा उसके ऊपर जो है वो एतमाद करो, वसूख रखो। अच्छा, अब ये जो अशआर हैं वो इमाम याफ़ी अपनी किताब में रौदाउल रियाहीन में लिखते हैं कि दीवान मुबीदी की शरह लिखते हुए नकल करते हैं कि एक बादशाह था, उसके ना उसके पास एक मोती था, तो उसने अपने मुलाजम के हवाले कर दिया, ग़ुलाम के हवाले कर दिया। तो ग़ुलाम के पास जो वो मोती था उससे कहीं पर वो टूट गया। अब गुलाम जो है बड़ा परेशान कि मोती बादशाह ने दिया था कि मैं उसको सही रखूं सालिम रखूं और मोती मुझसे टूट गया, तो बड़ा परेशान था। तो किसी बंदे से उसने अपनी परेशानी का इजहार किया, वो कहता कि ये शेर पढ़ो, ये जो अभी मैंने आपके लिए शेर पढ़े, वो कहता है कि ये अशआर पढ़ो और तुम्हारी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी, और दिल से पढ़ो, खुशबू के साथ पढ़ो इन अशआर को। तो वो गुलाम ने जो है वो उन अशआर को खुशबू के साथ रो रो के पढ़ा। जब उसने अशआर ख़त्म किए तो वो मैसेंजर भेजा, कासिद आया बादशाह की तरफ से और आके उसे कहता है कि वो जो मोती दिया था ना बादशाह ने तुम्हें, उसको पीस दो, क्योंकि उसकी जो बादशाह की बेटी है वो बीमार हो गई है और हकीम ने कहा है कि वो पिसा हुआ मोती उसको पिलाओ तो शफा पाए। तो वो गुलाम जो है उसका उसने ऑलरेडी वो मोती जो था वो पिसा हुआ था, تو وہ جو ہے اس نے اس کو دیا اور اس کی مشکل جو ہے وہ آسان. سوال پڑھیں. پھر یہ بھی ہے کہ جو اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رزق معنوی دیتا ہے تو اس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مستقل تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم مستقل اپنے آپ کو, جس طرح سے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ مثلا کبھی ایک ہے کہ انسان اتنا زیادہ متقی بن جاتا ہے کہ اس کو سب جو ہیں وہ چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں. در حقیقت میں وہ تقویٰ نہیں, وہ کبر ہوتا ہے. کبر کے بعد جب انسان اپنے کبر آتا ہے تو پھر دوسرے لوگ چھوٹے لگتے ہیں, جب تقویٰ آتا ہے تو دوسرے لوگ بڑے لگتے ہیں. ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ اگر خدا نے کچھ ہمیں دیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فخر نہیں کرنا چاہیے, کبر نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر. کیونکہ اگر اس نے وہ وسائل ہمیں فراہم کیے جس سے کہ ہمیں وہ رزق معنوی ملا تو وہ وسائل ہم سے چھین بھی سکتا ہے. تو انسان کو جو اس حالت میں نہیں آنا چاہیے. بلعم کے بارے میں, باور کے کمالات و بلند درجہ کی انتہاؤں پر فائز تھا. اس نے بادشاہ کی خواہش پوری کرنے کی خاطر اپنے زمانے کے پیغمبر خدا کے مخالفت پر اترا, نفسانی خواہشات کے جال میں پھنس گیا, جہنم کے ساتویں اسفل سافلی میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو گیا. قرآن کے اندر بھی اس کی آیت ہے, فمثلہ کمثل القلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, کہ اس کی مثال جو ہے اس کتے کسی ہے جس کو کہ اگر دودکارو تو بھی زبان نکالے گا اور اگر چھوڑ دو پھر بھی زبان نکالے گا. تو یہ اپنے ایک بہت بڑے عرفا کے, اپنے زمانے کے عرفا کے اندر شامل ہوتا تھا کہ اس کی بہت ساری داستانیں جو ہیں مشہور ہیں. لیکن جب یہ گرا ہے بندہ تو ایسا گرا کہ قرآن کے اندر اس کو ایک مثال بنا کے جو ہے خدا نے اس کو آیتوں کے اندر لے کے آیا اور اس کو جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ ساتویں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا اور اس کی مثال ایک کتے کی مثال دی ہے. یہ وہی شخص جو اپنے آپ کو اگر بہت بڑا سمجھنے لگ جائے, مستقل سمجھنے لگ جائے, اپنے اوپر امیدوار ہو جائے نہ کہ خدا کے اوپر, یہ غلط بات ہے. جی جی جی
سر,
اس نے عاقبت کے حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کہ خدا سے دور تھے لیکن ان کے پاس ایسے وسائل ہے, خدا نے ایسی توفیق دی کہ وہ خدا کے نزدیک ہو گئے. اب یہاں پہ آغا نے جادوگروں کا بھی حوالہ دیا جو کہ فرعون کے تھے. جادوگر اگر دیکھا جائے حرام کام کرتا ہے اور جہنمی ہے, لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آمنے سامنے ہوئے اور انہوں نے خدا کا معجزہ دیکھا اور سب نے دیکھا, وہ بدل گئے اور ایسے بدلے کہ انہوں نے سب مشکلات جو ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے راضی ہو گئے لیکن ایمان سے نکلے اور اس دنیا سے کیسے گئے. حضرت آسیہ کے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ اگزامپل دی, فرعون کی اب بیوی کہ بیوی نے جو ہے وہ اتنی آسائش کے ساتھ آرام کے ساتھ زندگی کو گزارا اور اس کے بعد جو ہے جب کہ فرعون نے ان کے اوپر ان کو شہید کیا اور ان کے اوپر مظالم کیے تو قرآن کے اندر ان کی دعا کو خدا لے کر آیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ کے ایمان لے کر آتے ہیں ان کے لیے مثال دی ہے اس عورت کی کہ جس نے جب کہا کہ اے میرے رب میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دے اور مجھے نجات دے دے, مجھے فرعون کے عمل سے جو ہے وہ نجات دے دے اور مجھے ان گروہ جو کہ ظالمین کے گروہ ہیں اس سے نجات دے دے. اب ہم نے تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کئی اماموں کو جو ہے ان کی بیویوں نے جو ہے وہ کیا شہید کیا, زہر دیا, صحیح. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ امام کی بیوی صحیح وہ امام کے ساتھ لیکن ان کو کیا شہید کر دیتی ہے, یہاں پہ فرعون کی بیوی ہے, فرعون کی بیوی ہے اور اس نے خدا کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسا ایمان لے کر آئی ہے کہ خدا نے اس کو یعنی جنت کی بیویوں کے اندر ایک ایسا بلند جو ہے وہ مقام دیا, اور اتنی مصائب کے بعد بھی شہادت کا درجہ حاصل کیا, اور خدا نے ان کو ایک مثال بنا دیا کن لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں. صلوات پر محمد. اس کے علاوہ اگر جو ہیں وہ اصحاب کہف کے بھی حوالے سے مثال لے کر آئے, آپ نے اصحاب کہف کی جو ہے وہ فلم بھی دیکھی ہوئی, مووی بھی دیکھی ہوئی ہے, زیادہ اس کے نہیں جاتے, لیکن ان کا ایک اور بھی ہے کہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہم ایک اور درس بھی حاصل کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ امام کے 313 اصحاب میں ان کا شمار ہے. اب وہ کئی ہزار سال پہلے آئے تھے اور انہوں نے کام بھی جو ہے وہ کام بزرگ کیا ہے, یہ نہیں کہ کام بزرگ نہیں کیا, کام بہت بزرگ کیا ہے, لیکن وہ آئے تھے امام کے حتیٰ پیدا ہونے سے پہلے, اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے, لیکن انہوں نے سیٹیں اپنی ریزرو ہزاروں سال پہلے کروا لی. صحیح, ہزاروں سال پہلے کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابھی مبعوث نہیں ہوئے, قرآن بھی جو ہے وہ نازل نہیں ہوا, اور یہ سب چیزیں, تو اس کے اندر بندے کو امید پیدا ہوتی ہے کہ آپ اگر کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, بزرگ کام کریں گے, تو آپ سیٹیں ریزرو کیا ہے کر سکتے ہیں. جب ان لوگوں نے کر لیں اتنے ہزار سال پہلے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. انسان کے اندر جو ہے وہ امید کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ آئیں گے تو ہم ملاقات, اگر ہم زندہ ہوئے, اگر وہ 10,000 میں سے بھی ہوئے یا اس ملینز کے لشکر میں بھی اگر کہیں پہ ہوئے, تو ان کی زیارت ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تعالی. خدا ان کو جلد از جلد دیکھ کر آئے. ایک اور واقعہ وہ لے کے آئے کہ مغرق یہودی تھا, اس نے احد کی جنگ میں اپنے قبیلے والوں سے مخاطب ہو کے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اوپر ہیں, تو تم ان کے جو ہے وہ سچے پیغمبر ہیں, تو ان کی حمایت جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے. تو قبیلوں والوں نے کہا کہ بھئی وہ جنگ احد تھی, انہوں نے کہا کہ آج ہفتہ ہے تو چھٹی کا دن ہے, تو ہم جو ہے وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ چھٹی کرتے ہیں ہر کام سے, تو ہم رسول کی جو ہے حمایت نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہے, اب رسول جب کہ آ گئے ہیں تو وہ شریعت جو ہے منسوخ ہوگی, یا آپ لوگوں کو جانا چاہیے ان کی نصرت کے. انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. وہ خود چلے گئے رسول کے پاس, گئے انہوں نے جا کے کہا کہ ایمان لے کر آئے, مسلمان ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی ان کی دولت تھی, مالدار تھے, ان کے پاس کافی پیسہ تھا, وہ رسول کو دیا, جنگ احد میں شرکت کی, شہید ہو گئے. جنگ احد میں شرکت کی, شہید ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ رسول کے بہت سارے جو صدقات تھے وہ انہی کے پیسے سے جو ہے انہوں نے خدا کی راہ میں رسول نے خرچ کیا. کیا بالکل ٹائم فریم دیکھیں کہ کتنا ٹائم فریم ہوگا, ایک دن یا کم و پیش. انشاءاللہ تعالی اس طرح سے کرے, اس کی قبولیت کے لیے صلوات بھیج دیں. تو حضرت حور کا بھی واقعہ جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے حضرت حور جو ہے وہ ایک رات میں جنت اور جہنم کے درمیان میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کس طرف جانا ہے. تو یہ سارے واقعات کے بعد بھی اگر ہم نا امید ہوتے, اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں خدا معاف نہیں کرے گا, آپ کو خدا معاف نہیں کرے گا. نا امیدی گناہ کبیرہ, اسی لیے تو اس کے حوالے سے جو ہاں نہیں, اچھا سب دیکھیں اسی طرح سے امید رکھیں, اور امید جو ہے وہ خدا ہی سے رکھیں, یہ خدا سے امید رکھیں. ہاں نہیں کوئی نہیں, بالکل صحیح بات ہے سب, کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. کیوں بندہ ٹینشن لے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. خدا کے ساتھ اسی طرح سے حسن ظن رکھیں کہ وہ آپ کو معاف کر دے گا, جتنا معاف کر دے گا. آپ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو کہ خدا معاف نہیں کرے گا, آپ کے پاس یہ امید ہونی چاہیے. لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ یہ خدا کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم گناہ کر ہی جائیں گے, یہ دھوکہ دینے والی, اور دھوکہ دینا بھی خدا کو گناہ آنے کبیرہ میں سے. وہ آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں بات ہوگی. یہ یہ تھی کہ آپ کو امید ہونی چاہیے, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو ہم نے کیا ہو کہ جو خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا, واقعی ایسا ہے. لیکن ہم اگر کسی گناہ کو کرتے اس وجہ سے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا, اور ہم کرتے جائیں گے اور ہم کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے, یہ خدا کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اور اگر اس طرح سے ہم نے کیا بھی لیکن ایک دفعہ ہم بیدار ہو گئے اور واقعی شرمندے ہو گئے ان تمام گناہوں پہ جو کہ کیے تھے, اور خدا سے واقعی توبہ کر لی, تو خدا ہمیں پھر بھی معاف کر دے گا. تو اتنی زیادہ رحمت ہونے کے باوجود, اتنی زیادہ امید ہونے کے باوجود, اسی لیے ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی کام میں, کوئی بھی ہم کام کریں اس میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. امام خمینی رحمتہ اللہ کے حوالے سے آپ اس شخص کی دیکھیں, اعتماد دیکھیں خدا کے اوپر. لوگ پوچھ رہے تھے بھائی کیسے یہ انقلاب آئے گا, ان کے جوابات آپ کے سامنے. جب انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ سب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہو, تمہیں پتا ہے کہ انقلاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. وہ جہاز میں بیٹھے ہیں واپس آ رہے ہیں, تمہیں پتا ہے کہ شاہ چلا جائے گا؟ وہ کہتے جی مجھے نہیں پتا. تو کہتے ہیں اس نے, اس صحافی نے جتنے سوال پوچھے آغا نے کہا مجھے نہیں پتا. تو وہ حیران ہو گیا کہ بھائی یہ شخص اتنی زیادہ مشکلات اٹھانے کے بعد, کوشش کرنے کے بعد, ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ نکالنے جانے کے بعد واپس جا رہا ہے, اسے پتا ہے نہیں. ان کا بھائی میں موظف نہیں ہوں نتیجے کا, میری ذمہ داری نتیجے کی نہیں ہے, میری ذمہ داری کوشش کی ہے, میں نے کوشش کی ہے, نتیجہ وہ نکالنے والا ہے, نکال دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں نکالے گا تو ٹھیک ہے, ہمیں تو کوشش کرنی. تو اب آپ دیکھیں وہ شخص جو خدا کے ساتھ امید رکھتا ہے نتیجے کی, وہ واقعی کوشش کرتا ہے. اگر وہ امید نتیجے کی اپنے ساتھ کرتا ہے نا اور کوشش بھی کرتا ہے, پھر وہ کوشش میں جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار میری کوشش تو اتنی ہے نہیں, تو نتیجہ وغیرہ نکلنا وغیرہ ہے کوئی نہیں, تو ابھی یہ جو کام شروع کیا اس کو بہتر ہے کہ ٹھپ کر دیں, بہتر ہے کہ اس کام کو جو ہے ہم چھوڑ دیں. جب کوشش انسان کر رہا ہے اور نتیجے کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے ساتھ امید رکھتا ہے, تو وہ نتیجہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکالے گا, کیوں نہیں نکالے گا؟ صلوات پڑھ دیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جی بڑھاپا اور وہ اصب یہاں پہ ہمارے نہیں ہے, وہ اس ترجمے کے اندر ہوگا. نہیں وہ اصب کتاب ان کی مختلف, ہماری وہ چھوٹی کتاب ہے, آپ کے پاس وہ بڑی کتاب ہے. نہیں کوئی نہیں, وہ روشنی سب ڈال جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. روشنی روشنی ہے کہاں سے, ہم تو اندھیرے میں ہے ہی نہیں. اندھیرے میں جائیں تو روشنی کا احساس ہوتا ہے نا, ہم تو ہمیشہ نور میں, ہمیں تو احساس ہی روشنی روشنی. اچھا نا امیدی کا علاج کے حوالے سے تھوڑی سی بات, کیونکہ ہمارے پاس 13 منٹ رہ گئے ہیں, تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. یہ کہ انسان کو جو ہے خدا کی قدرت کے اوپر یقین ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو میں اس کو ہم پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا بیک ٹریک کریں گے اس موضوع کے اوپر, علاج. ہاں علاج کے حوالے سے. تو اگر نے جو اس کا پہلا جو کہا ہے وہ ایک قدرت خدا, ہم اس کے صرف ہیڈنگز پڑھ لیتے ہیں پھر اس واقعے کو بیان کر کے. قدرت خدا کے اوپر انسان کو یقین ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ ذاتی تجربات کو دیکھنا چاہیے. تیسری یہ کہ خارجی مثالیں ہیں, اپنے علاوہ مثالیں ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر خارجی مثالیں کافی جو ہیں وہ لے کر آئے. اور ہاں یہ اتنی, تو ہر ایک اس ٹیکسٹ کے اندر, اس ہیڈنگ کے اندر انہوں نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں, آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں اور کچھ واقعات بھی ہیں. ابھی آپ اپنے حوالے سے اگر آپ قدرت خدا کے اوپر یقین رکھیں, اب یہ قدرت خدا کے اوپر یقین آپ دو چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. یا تو یہ کہ خالق کی معرفت اتنی آپ کو ہو جائے کہ مخلوق کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے, یا یہ ہے کہ خالق کی اگر اتنی معرفت نہیں ہے اور خالق کی معرفت آپ مخلوق سے لینا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس کے نظام کو دیکھیں. آپ کو نظام کو جتنا دقیق طور پہ, جتنا سائنس کے حوالے سے آپ اس کو زیادہ دقیق طور پہ دیکھ سکتے ہیں نا, تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی قدرت جو ہے یعنی وہ واقعاً جو لامتناہی چیزیں نا, انسان کا جو ذہن جو ہے یعنی کہ بالکل جہاں پہ معروف ہو جاتا ہے, اس طرح سے آپ کو احساس ہوگا. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, وہ دیکھا کریں وہ پروگرام جو ڈاکیومینٹریز جنہوں نے بنائی ہیں, واقعاً وہ حامد ہیں, وہ خدا کی حمد کرتے ہیں. جی نہیں, ہارون یحیٰ کی ہو یا انہوں نے اگر بنائی ہو, آپ اگر ان کا, ہاں بہت ساری چیزیں آپ مسئلے کہ قدرت کے
مسئلے
ٹھیک ہے. وہ اصل میں آخر صاحب ان کا جو عقیدہ ہے نا, وہ نیچر کے اوپر بڑھتا ہے, وہ نیچر کے اوپر بڑھتا ہے, اور وہ نیچر کو جو ہے وہ ایولیوشن تھیوری کے اندر لے آتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ, میں اب ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو واقعی خدا کے اوپر جو ہے وہ بلیف کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ نیچر کے اوپر, جی کہ جن نیچر خود ایک ایگزسٹنس کے ٹائپ چیز, جس کے اندر ایولیوشن کی تھیوری بیچ میں آ جاتی ہے کہ مثلا امیبا سے شروع ہوئے, ایک یونیسال سے شروع ہوئے, ہاں تو ان کی جو ہے وہ عقیدت اس کے اندر بھرتی ہے. صحیح. تو یہاں پہ اب آپ سب بہت سے اور آڈینس ہیں جو کہ آپ کی شاید آواز نہ سن سکتے ہوں, تو وہ کوشش کریں کہ اونچی بولیں تاکہ ان کو بھی آواز آ سکے. جو وہ واقعہ ہے وہ یہ کہ اس کو مختصر سا کر کے کہتے ہیں کہ یہ سچی کہانی ہے, ایسا ہوا ہے. ایک تاجر تھا, وہ حج کے لیے گیا, اور حج کے لیے گیا تو وہاں پہ اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر پیسے وغیرہ تھے. تو وہ تھوڑی دیر قافلہ رکا وہاں پہ, تو اس کی جو تھیلی تھی وہ گر گئی. وہ تھیلی گر گئی تو وہ ڈھونڈتا رہا لیکن وہ تھیلی ملی نہیں. قافلہ آگے چل پڑا, اس نے کہا کیا ہے, اس نے 3000 کیا ہے, 3000 کے لگ بھگ جو ہے اس کی جو تھی وہ پیسے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس اور بہت سارے پیسے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ گئی تو گئی, وہ حج پہ گیا. جب واپس آیا تو اس کا جو بزنس ہے وہ خراب ہونے لگا, مشکلات آنے لگیں, اور کرتے کرتے جو ہے نا اس کا سارا جو پیسہ تھا نا اس کے ہاتھ سے چلا گیا. عزت ذلت میں تبدیل ہو گئی. دوست احباب جو تھے, دوست احباب جنرلی پیسہ ہو تو ہوتے ہیں, ورنہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ دوست احباب بھی چھوڑ گئے, دشمن نے بھی جو ہے وہ شرمندگی دینا شروع کر دی, سب چیز جو اس کی ہے وہ تباہ برباد ہو گئی. وہ مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے وطن کو جو ہے وہ چھوڑ دے. تو رات کا وقت تھا, وہ اپنے سفر میں تھا, ایک گاؤں کے اندر آیا. اس کے پاس جو ہے وہ ایک چاندی کا کے سکے کا ایک چھٹا حصہ تھا, یعنی تھوڑے سے اس کے پاس پیسے تھے. اندھیری رات تھی, بارش ہو رہی تھی. ایک مسافر خانے میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ رات گزارنے کے لیے چلا گیا. اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی, اس وقت اس کو جو ہے وہ حمل کے آثار جو ہے وہ آنے لگے. تو اس نے کہا کہ مجھے نا مثلا مجھے میرے میں طاقت نہیں ہے, بھوکی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے تھوڑا سا کوئی اگر تم چیز لا دو کہ میرے اندر تھوڑی طاقت آ جائے, ورنہ تو میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی. تو وہ گیا, اس نے, اس رات کا وقت تھا, سب دکانیں وغیرہ بند تھیں. ایک سبزی فروش تھا, اس کے گھر پہ جا کے اس نے دستک دی. وہ اس نے بڑی مشکلوں سے کھولا, اس کے پاس وہ جو چھٹا حصہ تھا چاندی کے سکے کا, وہ اس نے اس کو دیا. سبزی اور ماس, سبزی اور دہی اس کو تھوڑا سا ملا. رسے میں بارش ہو رہی تھی, وہ کیچڑ تھا سب کچھ. وہ گھر اس مسافر خانے کے پاس آتے ہوئے تو اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ سب چیز جو ہے وہ گر گئی. جیسے وہ گری, اب اس شخص کے بڑا اس کی ہمت رہی, ان تمام مصائب کے باوجود اس نے بڑی ہمت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. لیکن جب ایسا ہوا نا تو وہ چیخے مار کے جو ہے وہ رونے لگ گیا. کہ اب یہ بہت, یعنی اگر آپ اس کو اپنے ذہن کے اندر لانے کی کوشش کریں, اس کے ایموشنز کو جو ہے وہ فیل کرنے کی کوشش کریں, بہت ایک بے بسی کا عالم ہے. تو رونے لگا. تو وہاں پہ ایک گھر تھا, بڑا گھر تھا, اس کی کھڑکی میں سے جو ہے وہ شخص اٹھتا, کہتا کہ تم کیوں چیخو پکار کر رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, تم رات کے اتنے دیر ہو گئی ہے. تو وہ کہتا کہ میرے پاس یہ تھا, تھوڑا سا کھانا تھا, وہ گر گیا. تو کہتا کیا کھانے کی وجہ, گرنے سے کیا تمہیں مسئلہ ہے. وہ کہتا نہیں, یہ اس کا مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ کھانا گر گیا, میرا میرے اور مسائل ہیں. تو یعنی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں ان تھوڑی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ رونے لگ جاؤں. ایک زمانہ تھا مجھ سے مثلاً 3,000 جو درہم تھے وہ گم ہو گئے تھے, لیکن میں اس کو میں نے کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوا. تو میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے اس نے جب یہ سنا کہ اس کی ایک وہ تھی بیلٹ تھی اس کے اندر پیسے تھے, تو اس نے نا اس کو غلام کو کہا کہ اس کو جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر لے کر. گھر کے اندر آیا اس نے غلام کو کہتا ہے کہ کدھر, بیوی کے حوالے سے پوچھا جس مسافر خانے میں, وہ کہتا ہے میں اس کو لے کے آیا. تو اس کی تواضع کی, اس کے پاس جو ہے وہ مرحمت کی. تو اس شخص نے کہا کہ بھئی کیوں تم اس طرح, اس تاجر نے اس سے کہا کہ بھئی تم کیوں اتنے زیادہ میرے اوپر جو ہے وہ مہربانی کر رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ وہ اسی زمانے کی اس نے اس کو بات بتائی کہ وہی ٹائم جب اس سے وہ 3,000 درہم جو ہیں وہ گم ہوئے تھے. کہتا ہے کہ مجھے وہ 3,000 درہم ملے, میں نے اس سے جو ہے وہ بزنس شروع کیا اور میرا بزنس جو ہے وہ اب یہاں تک پہنچا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے جو ہے پھر اس کو تھوڑے سے پیسے دیے, اس تاجر نے جو ہے اسی سے جو ہے وہ کام شروع کیا اور وہ پھر واپس جو ہے اسی طرح سے مالدار ہو گیا. اب یہ جو انہوں نے مثال دی وہ ایک مثال خارجی ہے, یعنی ایک واقعہ ہے جو کہ آپ نے سنا. لیکن اس شخص کی آپ نا امید, یعنی ہم اگر دیکھیں وہ کبھی خدا سے نا امید نہیں ہوا. اس کے پیسے سارے چلے گئے, دوست سب آپ نے چھوڑ دیا, رشتہ داروں نے چھوڑ دیا, عزت ذلت میں بدل گئی, لیکن وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. اتنے مسائل آنے کے بعد اب وہ جس سچویشن میں آیا, اس ٹائم پہ جب وہ رونے لگا اور واقعی ان مصائب نے جو ہے اس کو رلا دیا اور وہ بالکل ٹوٹ گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت, تو اس نے کیا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اس کو بالکل واپس اسی جگہ پہ لے آیا جس جگہ پہ وہ جگہ سے گیا تھا. ہاں, تو ہمارا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ کشتی ڈوبری ہوتی ہے, سوراخ ہوا ہوا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو پور کر دیں گے تو سوراخ بند ہو جائے. جب وہ شخص جو تھا اس نے جو گمی ہوئی چیز آپ کو ملتی ہے اس کے احکام جو ہیں مختلف ہیں. آپ جب مثال کو سنا کریں یا واقعے کو سنا کریں اس کا ایک جہت ہوتی ہے. آپ نے آغا جواد سے بھی بہت دفعہ بات سنی ہوئی, اور اسی جہت کے حوالے سے جو ہے اس ایموشنز کو لانے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ سختی ہے. اور در حقیقت میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا, یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ سختی جو ہے نا انسان کے دل سے دور ہو جائے, اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہو. تو آپ اسی نرمی کو حاصل کیا کریں, وہ دوسری چیزوں سے جب سوچنے لگیں گے تو وہ ایک بہت واقعہ جس سے کہ آپ کا ایک بہت اچھا حال پیدا ہو سکتا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جی, تو ابھی تو
جی
جی
تو حضرت ایوب کا بھی تو واقعہ تھا نا, کہ وہ جب کیڑے اٹھا کے انہوں نے ڈال لیے تو انہوں کو جب بہت تیزی سے وہ کاٹنے لگ گئے حضرت ایوب کو, تب انہوں نے جو رو کر کہا کہ مجھ سے برداشت.
یعنی آپ سب دیکھیں جو صبر کا پیمانہ ہے وہ ہر کسی کا, صبر کے پیمانے کو آپ اس طرح سے لے لیں. مثلاً ایک ہے استکان, آپ نے دیکھے وہ چائے والے جو ایرانی پیتے ہیں جس میں, ہاں استکان وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک ہے. پھر ایک ہے کہ وہ بڑا گلاس ہوتا ہے, پھر ایک اس سے بڑا ایک جگ ہوتا ہے, اس سے پھر ایک بہت بڑی مثلاً ایک بالٹی ہوتی ہے, اس کے بعد ایک ٹینکر ہوتا ہے اور سو فورتھ. ہم سب کے صبر کے نا پیمانے ہیں اس طرح سے. کسی کا استکان ہے, وہ اب استکان بہت جلدی بھر جاتا ہے نا, آپ اس میں کوئی چیز ڈالیں فوراً بھر جائے گا, وہ گرنے لگ جائے گا. اب ایک گلاس ہے اس میں آپ تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں, کسی کی بالٹی ہے وہ بالٹی زیادہ. تو ہمارے سب کے جو ہیں وہ ایک صبر کے پیمانے ہیں. اب وہ پیمانے جو ہیں وہ سب کسی کے بڑے ہیں, کسی کے چھوٹے ہیں, کسی کے کیا ہیں. اب یہ کہ ہمیں اگر وہ ہمارے پاس خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان پیمانوں کو ان چیزوں کو ہیں وہ بڑا کر سکتے ہیں. اگر ابھی چھوٹا ہے جلدی جو ہے ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, ہمارے جو ہے وہ نفس میں شدت پیدا ہوتی ہے, تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, یعنی ایک اس سے بڑا پیمانہ رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ ہمارے, یعنی ہم مستقل نہیں, اگر خدا ہمیں توفیق دے اور فضل دے تو یہ ہم کام کر سکتے ہیں. اب جو انبیاء علیہ السلام کا پیمانہ تھا صبر کا, اب ظاہر ہے کہ وہ اور تھا. اور اگر آپ صبر ہی کے پیمانوں کو دیکھیں تو جتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا تھا, جتنا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, یعنی وہ بہت بڑا جگر چاہیے, بہت بڑا صبر کا پیمانہ ہو, جو کہ اتنے مصائب کو دیکھنے کے بعد, یعنی حضرت علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھنے کے بعد بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے, اس بات کو کہا ہے اور یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر درج ہے. انہوں نے کہا کہ مولا میرے رب یہ بھی میرے لیے آسان ہے, وہ اس لیے آسان ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے میرے لیے یہ بھی جو مصیبت ہے یہ بھی میرے لیے آسان ہے. تو ہمیں ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی مثالیں ہیں صبر کے حوالے سے, تو ہمارے تو بہت زیادہ ہمارے پیمانے بڑے ہونے چاہیے, بزرگ ہونے چاہیے. اتنی جلدی ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے. یہ مشکلات ہوں, مصائب ہوں, جو بھی ہو, آپس کے مسائل ہوں, اختلافات ہوں, جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں, جو کچھ بھی ہے, ہمارا صبر کا پیمانہ بڑا ہونا چاہیے. یہ تو ان لوگوں کے پاس جن کے پاس کی اس طرح کی مثالیں نہیں ہیں ان سے یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب کربلا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات زندگی کی اور یہ سب چیزیں کیا چیزیں ہیں. ان شاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا کہ خدا ہمیں کبھی جو ہے وہ نا امید نہیں ہونے دے گا اپنی رحمت سے. ہم ہمیشہ اپنی امید کو خدا ہی کے ساتھ رکھیں گے, غیر اللہ کے ساتھ نہیں رکھیں گے. اور جس طرح سے ہم ابھی ہیں خدا ہمیں اس طرح سے بنا دے جس طرح سے وہ ہمیں چاہتا ہے. خدا ہمیں امام کے سپاہیوں میں سے, ان کے غلاموں میں سے, ان کے انصاروں میں سے شمار کرے, ہماری توفیقات میں اضافہ کرے. امام جہاں پہ ان کو اپنے زمان میں رکھے, ان کا ظہور جلد از جلد کر دے. خدا ان کو دشمنان کے شر سے محفوظ رکھے, ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. جو دشمن اسلام کو ضرر پہنچائے خدا ان کو ضرر پہنچائے, ان کے مکر کو انہیں کی طرف لوٹا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.